اسلام کی معرفت۔
سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کے حوالے سے اپنی گزشتہ ہفتے کی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال خفیہ دعوت اسلام کے بعد خدا کے حکم سے اس امر پر مامور ہوئے کہ اپنی دعوت اسلام کو آشکارا اور عام کریں۔ آ حضرت نے سب سے پہلے عام دعوت اسلام کا آغاز اپنے رشتہ داروں سے کیا۔ پیغمبر اسلام نے اپنی قوم کے کچھ بزرگوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا اور فیصلہ کیا کہ ان کی میزبانی کے ساتھ ایک اہم موضوع کو ان کے سامنے بیان کریں۔ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو پیغمبر کی جانب سے دعوت دیا جانا بے پناہ فوائد کا حامل تھا۔ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے فوائد میں یہ نقطہ اہم تھا کہ وہ لوگ کسی دوسرے سے زیادہ آپ کی سچائی، صداقت اور امانتداری کے شاہد رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کو پیغمبر اکرم کی ذات کی شناخت سب سے زیادہ تھی۔ آپ سے رشتہ داری کا عنوان باعث بنا کہ کینہ و حسد سے دور رہتے ہوئے وہ آپ کے پیغام کو غور سے سنیں۔ ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ رشتہ دار آپ پر ایمان نہ بھی لائیں تو کم سے کم رشتہ داری کی وجہ سے آپ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ایسے رشتہ دار کے جن کی اکثریت مکے کے معروف لوگوں پر مشتمل تھی۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مہمان خانے پر نظر ڈالی، تمام چیزیں آمادہ تھیں۔ بنی ہاشم کے بزرگان کے جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، یکے بعد دیگرے آنا شروع ہو گئے۔ ابو طالب، حمزہ، عباس اور ابو لہب بھی آنے والوں میں شامل تھے۔ ایک بڑا دسترخوان سجایا گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اور زید نے مختلف قسم کی سادہ غذاؤں سے مہمانوں کی پذیرائی کی۔ کھانا کھانے کے بعد پیغمبر اکرم نے اپنی اصلی گفتگو کا آغاز کیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں اپنے کلام کو کچھ اس طرح شروع کیا۔ یہ بات درست ہے کہ کسی جماعت کا رہنما کبھی بھی اپنی جماعت کے افراد سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اس خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خدا کی جانب سے تمہارے اور تمام عالمین کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اے میرے رشتہ داروں، یہ جان لو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہاری خوشبختی کے علاوہ کسی دوسری بات کی فکر میں نہیں ہوں۔ کوئی بھی فرد اپنے رشتہ داروں کے لیے جو تحفہ میں لے کر آیا ہوں اس سے بہتر لے کر نہیں آیا ہے۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کی جانب دعوت دوں۔ اس موقع پر ابو لہب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو منقطع کرتے ہوئے تمسخر آمیز لہجے میں کہا، ہم تمہارے تحفے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ آ حضرت نے فرمایا، میں آپ لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشبختی لے کر آیا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو دو باتوں کی دعوت دیتا ہوں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا یکتا کے علاوہ کوئی معبود اور پیدا کرنے والا نہیں، اور دوسرے یہ کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور آپ میں سے کون ہے جو میری ان امور میں مدد کرے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان وہ میرا بھائی، وسیع اور جانشین ہو۔ اس موقع پر مجمع پر ایک خاموشی سی طاری ہو گئی اور سب کے سب پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے سے گریزاں نظر آ رہے تھے۔ اس درمیان صرف علی علیہ السلام کے جو مجمع میں عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹے تھے، رضاکارانہ طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیغمبر اکرم نے دوسری اور تیسری مرتبہ اپنی دعوت کو دہرایا اور ہر بار فقط حضرت علی علیہ السلام ہی نے اپنی مدد کا اعلان کیا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے فرمایا، لوگوں، تمہارے درمیان یہ جوان میرا بھائی، وسیع اور جانشین ہے۔ پیغمبر اکرم کی گفتگو کے بعد مجمع میں مختلف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ ابو لہب نے آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ بعض لوگوں نے تمسخر آمیز لہجے میں ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ محمد نے تم کو بھی حکم دیا ہے کہ اس کے بعد اپنے بیٹے علی کی پیروی کرو۔ اس درمیان پیغمبر اکرم کے مونس و یاور اور پشت پناہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مجمع کو خاموشی اختیار کرنے کی دعوت دی اور پیغمبر اکرم سے فرمایا، بیٹا، تم نے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا اور ہم نے بھی سن لیا۔ اب تم ان لوگوں کو ایک موقع دو تاکہ یہ اس بارے میں سوچیں اور فکر کریں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس زمانے میں توحید کی دعوت اور شرک و بت پرستی کے نظام کی بساط کو لپیٹنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس لیے آغاز میں ہی واضح اور روشن ہو گیا تھا کہ ایک گروہ اس دعوت کی مخالفت میں اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن خداوند عالم نے پیغمبر اکرم سے چاہا کہ وہ دشمنوں کی کثیر تعداد اور ان کے تمسخر آمیز رویے سے نہ ڈریں اور اپنی دعوت کو عام کریں اور اس راستے میں منطقی طریقے سے ایک جد و جہد کا آغاز کریں۔ پیغمبر اکرم کی عام دعوت کے حوالے سے سورہ مبارک ہجر کی 94 اور 95 آیات میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، پس آپ اس بات کا واضح اعلان کر دیں کہ جس کا حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں، ہم ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ اس طرح پیغمبر اکرم نے اپنی عام تبلیغ کا آغاز کیا۔ آ حضرت نے نو ظہور اسلام کے احکام کی تبلیغ کے لیے مدبرانہ روشوں کو اختیار کیا۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی کے کنارے کھڑے تھے اور بآواز بلند لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ آج رات یا کل صبح ایک دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میرے بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے مل کر کہا کہ جی ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ صادق ہیں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، تمہارے درمیان میرا مقام ایسے نگہبان کی مانند ہے کہ جو دشمن کو دور سے دیکھ لیتا ہے اور اپنی قوم کی نجات کے لیے ان کی جانب سے تیزی سے بڑھتا ہے۔ اے قریش کے لوگوں، میں اس عذاب سے کہ جو تمہاری طرف آنے والا ہے خبردار کرتا ہوں۔ جب پیغمبر اکرم کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو آپ کے چچا ابو لہب اس خوف سے کہ کہیں محمد کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں رسوخ نہ کر جائیں، الزامات عائد کرتا ہوا اور شور مچاتا ہوا پیغمبر کی گفتگو میں رکاوٹ ڈالنے لگا اور لوگوں کو ان سے دور کرنے لگا۔ بہرحال اسلام کی عام دعوت کے ساتھ ہی پیغمبر اکرم کی رسالت نئے اور حساس مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کے کفار کی آشکارا مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ واضح ہے کہ مکہ کا اشرافیہ طبقہ بتوں کے سائے میں اس سرزمین کے نادا لوگوں کے نزدیک اعلیٰ اور عرفا مقام کا حامل تھا۔ یہ لوگ کمزور طبقے پر ظلم و ستم روا رکھ کر اور عوام کی جیبیں خالی کرنے کے ذریعے بے پناہ دولت و ثروت کے مالک بن چکے تھے۔ لہذا مکے کا ثروت مند طبقہ پیغمبر اکرم کی توحید پرستی کے تحریک کے مقابلے میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک ایسی تحریک کہ جس نے ہر قسم کے نسلی قبائلی امتیاز کی نفی کی، لوگوں کو مساوات اور بھائی چارے کی دعوت دی اور معاشرے کے محروم طبقے اور غلاموں پر جس کی خاص توجہ رہی۔ مکے کے ثروت مند طبقے نے اپنے آپ کو منظم کیا اور مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا تاکہ محمد کے دین کی ترقی و پیش رفت میں رکاوٹیں کھڑی کریں۔ اس درمیان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر نورانی آیات جاری ہوتی ہیں جو باصلاحیت انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے نیم جا معاشرے کے پیکر میں تازہ روح پھونک رہی تھیں۔ پیغمبر اکرم لوگوں کو یکتا پرستی کی دعوت دیتے اور بت پرستی، غلاموں کی خرید و فروش کے نظام، سود خوری اور غلط جاہلانہ روایتوں پر شدید تنقید کرتے۔ اہل مکہ کے اسلام سے بڑھتے ہوئے لگاؤ نے مشرکین کے سرداروں کو اور زیادہ تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ان کے لیے بات روز روشن کی طرح آیا تھی کہ جب تک ابو طالب علیہ السلام حامی و ناصر ہیں، پیغمبر کے ساتھ سخت برتاؤ ممکن نہیں ہے۔ اس لحاظ سے رسول خدا کے حوالے سے ابو طالب کی حمایت روکنے کے لیے مشرکین مکہ کے چند سرکردہ افراد ابو سفیان کے ہمراہ پیغمبر اکرم کے ہر دل عزیز چچا ابو طالب کے پاس گئے۔ ابو سفیان نے کہا، ابو طالب، اپنے بھتیجے کی سرگرمیوں کو روکو، وہ ہمارے دین کی نفی کرتا ہے، ہمارے عقلوں کو کمزور شمار کرتا ہے اور ہمارے والدین کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ ابو طالب نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ قریش کے بزرگوں کی باتوں کا جواب دیا اور ان کو محمد کی مخالفت سے منصرف کیا، لیکن پیغمبر اکرم کی دعوت اسلام کے جاری رہنے اور لوگوں کے اسلام کی طرف جھکاؤ کے لیے مناسب زمین ہموار ہونے کی وجہ سے مکے کے عمائدین ایک بار پھر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان پر پیغمبر اکرم کی حمایت تر کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا اور کہا، اے ابو طالب، ہم تو اس سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو ہم سے دور رکھو، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، وہ ہماری عقلوں کو ہلکا شمار کرتا ہے اور ہمارے خداؤں میں عیب نکالتا ہے۔ خدا کی قسم، ہم اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر محمد اپنی تبلیغ سے ہاتھ کھینچ لے جس قدر دولت و ثروت اسے چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ایسا نہیں کیا تو ہم تم سے کہ جو محمد کے حامی ہو اور خود محمد سے جنگ کریں گے۔ جب حضرت ابو طالب نے مشرکین مکہ کا پیغام پیغمبر اکرم کو دیا تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جواب میں فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور کہیں کہ تبلیغ کے کام سے ہاتھ کھینچ لو تو پھر بھی میں اپنے کام سے دستبردار نہیں ہوں گا، میں اپنے کام کو جاری رکھوں گا تاکہ خدا کا فرمان آگے بڑھے چاہے میں اس راستے میں قتل ہو جاؤں۔ پیغمبر اکرم کی پرکشش گفتگو نے ابو طالب کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اپنے اوپر لاحق تمام تر خطرات کے باوجود اپنے بھتیجے سے کہا، خدا کی قسم میں تمہاری حمایت جاری رکھوں گا، محمد تم اپنی ذمہ داری کو آخر تک ادا کرو۔ اس طرح مشرکین مکہ پیغمبر اکرم کی دعوت اسلام کو روکنے کے حوالے سے مکمل نا امید ہو گئے۔ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے تمام دور میں قرآن رسول خدا کے تبلیغی پروگرام کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار کا حامل رہا۔ قرآن کی دلنشین آیات نے معاشرے پر اپنے اثرات مرتب کیے اور مشرکین مکہ کو قرآنی آیات کے مقابلے میں استقامت سے باز رکھا، اور مشرکین مکہ قرآنی آیات کے مقابلے ناتواں رہے۔ مشرکین مکہ قرآن کی خوبصورت اور فصیح آیات اور محکم منطق و دلیل کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ لوگوں میں قرآن کے وسیع اثر و نفوذ کی وجہ سے مشرکین نے فیصلہ کیا کہ پیغمبر اکرم اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے کچھ اور راستے تلاش کیے جائیں۔ انہوں نے مسلمانوں پر دباؤ بڑھانے کے ساتھ کوشش کی کہ اس الہی آسمانی دین کے فروغ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں۔ رسول خدا کے ساتھ مقابلے کے لیے مشرکین کی روشوں میں سے ایک آن حضرت کا استہزا اور انہیں اذیت پہنچانا تھا۔ مشرکین نے پیغمبر اکرم کے استہزا اور آپ پر ناروا تہمتیں، من جملہ آپ کو ساحر اور مجنون کہنے کے علاوہ کوشش کی کہ آن حضرت کو ستائیں اور معاشرے میں آپ کو گوشہ نشین کر دیں، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت صبر و تحمل اور بردباری سے، کہ جو پیغمبران خدا اور اولیاء خدا کا خاصہ رہا ہے، تمام تر سختیوں اور توہین کو برداشت کیا اور ضدی کافروں اور مشرکوں کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔